الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. خواتین حضرات، کل سورہ لقمان کا مطالعہ شروع ہوا تھا. سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں بعض سائنسی آیتیں آئی تھیں. سائنسی مطالعہ ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ربوبیت پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بہت سے دلائل پیش کیے، اور شرک کے لیے کائنات کی وحدت میں کہیں گنجائش نہیں ہے، یہ بات ہم نے دیکھی. اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہ ہی کائنات کے سائنسی مطالعے میں شرک کے لیے کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی کامن سینس میں شرک کے لیے کوئی گنجائش ہے. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ایک مشہور فلاسفر، ایک مشہور دانش مند تھے، انہوں نے عرب کی دنیا میں عرب کے لوگوں کے سامنے اپنی حکمت کی اور دانش کی جو باتیں پیش کی ہیں، اس حکمت اور دانش کی باتوں میں سر فہرست انہوں نے شرک سے منع کیا اپنے بچے کو. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کے لیے کامن سینس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہاں کوئی بنیاد نہیں ہے. تو دو صورتوں کے مطالعے سے معلوم ہو گیا کہ نہ فطرت میں شرک کے لیے کوئی گنجائش ہے، نہ کائنات کے سائنسی مطالعے میں شرک کے لیے کوئی گنجائش ہے، نہ ہی کامن سینس کے اندر، عقل سلیم کے اندر شرک کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی بنیاد فراہم ہو سکتی ہے. تو حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی، اس میں سے پہلی نصیحت تھی شرک کے خلاف، اپنے بچے کو نصیحت کی کہ وہ شرک نہ کرے. اس کے بعد شرک کی چونکہ بات آئی، تو اس کے بعد ہمیشہ سے قرآن کا معمول رہا اور اللہ تعالیٰ کا یہ انداز رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے مقام کو یاد دلانے کے بعد، اس کی عظمت کو پہچاننے کے بعد، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام کو یاد دلایا. نمبر دو، دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت ہونی چاہیے. لیکن یہ بات ہم کو واضح ہو گئی کہ عقیدے کے بعد ہی احترام کا معاملہ ہے، عقیدے کے بعد ہی خدمت کا معاملہ آتا ہے، عقیدے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں یہی بتایا گیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھے شرک پر ابھاریں. یہ سورہ عنکبوت میں یہ بات آئی تھی کہ بعض والدین صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے کہ تم پلٹ کر آؤ اپنے آبائی دین کی طرف، جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر بتایا کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے. ساری باتیں کل حدیث کی روشنی میں بھی آ چکی ہیں، لیکن اب یہ بتایا کہ اگر وہ شرک پر تمہیں اصرار کرتے ہیں، اگر تمہیں وہ خرافات پر، اگر وہ تمہیں بدعات پر، اگر وہ تمہیں دین پر چلنے سے روکتے ہیں، تو اس جگہ والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، باقی سب خدمت باقی رہے گی. لیکن اطاعت دین کے معاملے میں اگر وہ گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، بدعت و خرافات کی طرف بلاتے ہیں، تو اس وقت والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اطاعت نہیں کرنی چاہیے. اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ وتبع سبیل من اناب الی، اس کی اطاعت کرو جو خلوص کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، جو میری طرف رجوع کیا ہوا ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو، صحابہ اکرام کی اتباع کرو. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ پلٹا کر تمہیں میری ہی طرف لوٹایا جائے گا، تم پلٹ کر جب آؤ گے تو میرے پاس حساب دینا پڑے گا. اس لیے یاد ہونا چاہیے کہ والدین کا حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کی اس بات کو تسلیم نہ کرو اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ کی بات ختم نہیں. پھر لقمان حکیم کی باتیں شروع ہوتی ہیں, ان کی نصیحتیں, نصیحت نمبر دو. نصیحت نمبر ایک یہ ہے کہ شرک نہ کرو. نصیحت نمبر دو یہ ہے کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اے میرے بیٹے, اگر کسی اندھیری رات میں, کسی گھاٹی میں, کسی وادی میں, کسی چٹان کے نیچے مثقال ذرہ, ایک ایٹم کے برابر, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی دانہ پوشیدہ ہو, تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ اگر آسمان میں ہے یا زمین میں ہے یا کسی وادی میں ہے, کسی گھاٹی میں ہے, کسی پتھر کے نیچے ہے, تو یا اتی بھی اللہ, اللہ تعالیٰ اسے نکال کر لائے گا. یہ آخرت کے نظریے کو انہوں نے پیش کیا. نمبر دو, عقیدہ نمبر دو یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, اس لیے توحید کے بعد رسالت کا ذکر نہیں ہے, یہاں آخرت کا ذکر ہے. یہ کامن سینس کی بات تھی. اور چونکہ رسول کا کوئی وجود نہیں تھا اس مکے کے سرزمین میں اور وہاں کے اس ماحول میں, تو حضرت لقمان نے دوسری نصیحت کی, بیٹے آخرت کو کبھی نہ فراموش کرنا. یہ بات یاد رکھنا کہ پروردگار ہے جو تم پر نگاہ رکھے ہوئے, صرف تم پر نہیں اس پوری کائنات پر اس کی گہری نگاہ ہے, اور ایسی گہری نگاہ کہ کسی وادی میں کوئی چھوٹا سا تنکا, کوئی چھوٹا سا دانا, کوئی ایٹم, مثقال ذرہ, ذرہ کہتے ہیں ایٹم کے لیے بھی, اگر کوئی چھوٹا سا ایٹم کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے نکال کر لائے گا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور بہت زبردست خبر رکھنے والا ہے, جانکار ہے, واقف کار ہے. اس سے تم کبھی بھی جو ہے روپوش ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتے. آخرت کا تصور یاد دلائے. یہ نمبر دو ہوا. بچوں کو نصیحت کے سلسلے میں میں نے کل بھی بتایا تھا, پھر آج بھی یاد دلاتا ہوں کہ تربیت اطفال کے مسئلے میں, بچوں کی تربیت کے مسئلے میں کن مرحلوں سے بچوں کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے. برین اسٹارمنگ جسے کہتے ہیں, برین واشنگ جسے کہتے ہیں, ذہن کی تیاری, ذہنی ساخت کو بدلنا, اس میں پہلا نقطہ عقیدے کا ہونا چاہیے بچوں کو. اس لیے ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں کہانی کی شکل میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, صحابہ کے واقعات, اللہ تعالیٰ کی قدرت, آخرت کی باتیں, یہ ساری باتیں, پہلے عقیدے کی باتیں بچوں کے سامنے آنی چاہیے, نمبر ایک. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتے, نہ عقیدہ سکھاتے ہیں, نہ اعمال سکھاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو ہے دنیا بھر کے خرافات سکھاتے ہیں, گانے بجانے, ڈانسرز, میوزک, کون بنے گا کروڑ پتی اور فلاں اور ڈھکاں, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا تو رواج ہے ہمارے گھروں کے اندر, لیکن بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے یہ ترتیب وار طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح سے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو ترتیب وار پہلے تو عقیدے کی درستگی کی, اس کے بعد بچے کو عمل پر ابھارا, کہا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو. عقیدے کے بعد عمل میں سب سے بڑا مظہر شکر گزاری کا مظہر, خدا سے تعلق کا مظہر, اللہ تعالیٰ کی سے وابستہ ہونے کا مظہر, دینداری کا اظہار ہوتا ہے تو نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو بیٹے کو تیسری نصیحت وہ یہ ہے کہ اے بیٹے تم نماز کو قائم کرو, اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونے کا بھی ذریعہ ہے, اور عبادت کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے, اور دین پر جمے رہنے کی بہترین علامت ہے, نمبر تین. نمبر چار یہ ہے کہ بیٹے کو یہ بات بتائی, دیکھیں عقیدہ ہوا, عمل ہوا, عمل کے بعد دعوت, یہ بتایا کہ بیٹے خود تم ٹھیک رہو, تم دیندار ہو جاؤ, تم اپنے آپ تک جو ہے جنتی بن جاؤ, یہ کافی نہیں ہے دنیا میں, تم خود پرست مومن نہیں بننا چاہیے, تم کو دنیا کی اصلاح و فکر کا بیڑا اٹھانا چاہیے, تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کی اصلاح تمہاری ذمہ داری ہے. اس نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, معروفات کا حکم دینا اور منکرات کا ازالہ کرنا, بچے کو بتایا گیا, اپنے بیٹے کو انہوں نے بتایا. اور آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے دنیا میں کیا کیا خرابیاں ہیں, اور بچوں کو بولنا چاہیے کہ بیٹے بڑے ہو کر تمہارا یہ کام ہے, دنیا سے شراب کو ختم کرو, دنیا سے جوئے کو ختم کرو, دنیا سے ظلم کو ختم کرو, دنیا سے اس فحش کو ختم کرو. بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے. انہوں نے یہ کہا لقمان حکیم نے, بیٹے تمہیں صرف اپنے آپ تک, اپنی حد تک نیک بن کے بڑے صوفی بننا یہ مطلوب نہیں ہے, بلکہ مطلوب یہ ہے کہ تم بھی نیک بنو, دنیا کے لوگوں کی بھی نیک بناؤ, خلق خدا کی فکر کرو, اصلاح کی فکر کرو, دعوت کا فریضہ تمہیں انجام دینا چاہیے, یہ تمہارا بہت بڑا کام ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ نمبر چار, نصیحت نمبر چار. کرتے ہوئے یہ بات بھی بتا دی انہوں نے, بیٹے یہ کام وہ ہے جیسے ہی تم نے دعوت کا فریضہ انجام دیا, دنیا میں تم نے معروف کا حکم دیا, منکرات کا ازالہ کرنے کے لیے آگے بڑھے, تمہاری جے جے پکار نہیں ہوگی, لوگ تمہیں جو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں بھری راہ ہے. بتایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, دعوت کے راستے میں, اسلام کی تبلیغ کے راستے میں, عقیدے کی تبلیغ کے راستے میں تم کام کرو گے تو تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے, تمہیں چین سے جینے نہیں دیا جائے گا, تم پر ہزار قسم کی مصیبتیں آئیں گے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, تمہیں صبر کے ساتھ ڈٹ کر کام کرنا چاہیے. ان ذالک من عزم الامور, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صبر دین کی راہ میں جم کر کام کرنا یہ چھچورے لوگوں کا کام نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالی نے عظیمت کی دولت عطا کی. عظیمت کے پہاڑ تم کو بن جانا چاہیے اور سر دھڑ کی بازی لگا دینا چاہیے اس کام میں, کبھی بھی اس کام میں دریغ نہیں کرنا چاہیے, جم جانا چاہیے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اخلاق و کردار میں یہ اعلیٰ وصف ہے, ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت ہی اونچی صفت ہے, یہ عظیمت کا کام ہے, یہ انتہائی کٹھن کام ہے, لیکن تمہیں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. بچے کی ذہن سازی, بچے کی تربیت, یہ ہو گیا نقطہ نمبر 5 کہ بیٹے صبر کرو, یہ راہ مشکلات کی راہ ہے لیکن تمہیں عظیمت کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. نمبر 6, نمبر 7, نمبر 8, نمبر 9, یہ چاروں نصیحتیں اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں. اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ بچوں کی تربیت کے کیا نقطے ہیں, عقیدہ, اس کے بعد عمل, اس کے بعد دعوت, اس کے بعد اخلاق. یہ چار نقطے بچوں کی تربیت میں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اخلاق کے مختلف گوشے ہو سکتے ہیں, اخلاق کی فہرست نکالیں تو 250 ایلیمنٹس آپ نکال سکتے ہیں, لیکن بعض چیزوں کا ذکر کے اور بالخصوص عوام سے تعلق رکھنے میں, ربط پیدا کرنے میں بعض اخلاقیات ہیں جو انفرادی اخلاقیات ہیں, تقویٰ ہے آدمی کی, جو ہے انفاق ہے, یہ سارے بعض چیزیں ہیں جس کا اپنی ذات سے تعلق ہے, لیکن بعض اخلاقیات ہیں جو سوشل ایتھوس کہا جاتے ہیں, جسے لوگوں کے سے ملاقات کے دوران ان اخلاقیات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو بقیہ جو چار نصیحتیں وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہی, یعنی مطلب یہ ہے کہ 5 کے بعد چھٹے نمبر پر یہ بات آئی, ولا تسائر خدک للناس, لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال پھلا کر, منہ پھلا کر, منہ موڑ کر بات کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے. بیٹے کو یہ بتایا کہ جب لوگوں سے بات کرو تو لوگوں سے آمنے سامنے ہو کر بات کرنا سیکھو. اور اس میں یہ بات تو نہیں ہے, بات کرنے کے اصول میں, کمیونیکیشن اسکلس کے آداب میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی جب بات کرے تو رو در رو ہو کر بات کرے, آدمی کو چہرہ دیکھ کر بات کرے, اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا یہ گویا کہ کانفیڈنس کی علامت ہے. اور وہ لوگ جن کو کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے, جن کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں, اپنی بات پر اعتماد نہیں, وہ کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں بلکہ آنکھ نیچے رکھ کے بات کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو متکبر ہوتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑھیا چیز سمجھتے ہیں اور دیگر لوگوں کو گھٹیا اور حقیر چیز سمجھتے ہیں, ایسے لوگ جو ہے وہ جو خارج زدہ اونٹ ہوتا ہے جس کی گردن یوں اکڑ جاتی ہے, اسی کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ تسائر, یہ جو اونٹ کی گردن جو پھول جاتی ہے اور یوں موڑ کے بات کرتا ہے, اونٹ ایسے چلتا ہے, تو اس طرح سے وہ لوگ جو کبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, جو دیگر لوگوں کو گھٹیا اور حقیر چیز سمجھتے ہیں, ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ منہ موڑ کر بات کرتے ہیں, پہلو بچا کر بات کرتے ہیں, سیدھے منہ بات نہیں کرتے. تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بات کرو تو آدم بیزاری کا رویہ اختیار نہ کرو. آدم بیزار لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ, جو لوگوں کے آنے کے ساتھ سامنے کوئی آ گیا آدمی تو اس سے بات کرتے ہوئے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, چہرے پر پیشانی پر بل ڈالتے ہیں اور منہ موڑ کر بات کرتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دیکھ کر کھسکنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آدم بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حضرت لقمان نے کہا کہ تم کو آدم بیزار نہیں بلکہ تم کو سوشل ویلیوز پیدا کرنا چاہیے, لوگوں کے اندر گھل ملنا چاہیے, ملاقاتیں کرنی چاہیے, لوگوں سے مل کر زندگی بسر کرنے کا رویہ اختیار کرو. بلا تسا ایر قدا کا لناس, لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال پھلا کر منہ موڑ کر بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ نقطہ نمبر 6 ہوا. نقطہ نمبر 7 یہ ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر چلو تو اترا کر, اکڑ کر اور لہرا کر, سٹک کر جو چلتے ہیں, یہ وہ سارے چال چلن نہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو فرمایا کہ جب قدم رکھو تو ایسا رکھو کہ مومن کی چال نظر آئے. تمہارا یہ لہرانا, تمہارا یہ اکڑنا, تمہارا یہ اترانا, تمہارا یہ سٹک کر چلنا, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے, یہ کبر و تعلی کی علامت ہے. اور اپنے آپ میں گویا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس طرح سے چال چلتے ہیں, مختلف چال پر بھی جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں, آپ اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ مختلف چال سے آدمی کی عادت کو پہچان سکتے ہیں. ایک آدمی ہے جو بڑی تیز رفتار سے چلتا ہے اور ہاتھ کو بڑی تیزی سے سوئنگ کرتا ہے, اس کے بارے میں کتابوں میں بات ملتی ہے, وہ آدمی اپنے دھن کا پکا ہے, وہ گول اورینٹیڈ آدمی ہوتا ہے. وہ آدمی جو اپنے سر کو تو سیدھا نارمل رکھا ہوا اور جیب میں ہاتھ رکھ کر چلتا ہو, اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے اپنی حیثیت کو چھپائے رکھا ہے. وہ آدمی جو کمر پر ہاتھ رکھ کے سر نیچے جھکا کر چلتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی ڈیجیکٹڈ اور مایوس قسم کا آدمی ہے. وہ آدمی اپنی تھوڑی کو جو اونچا رکھ کر, سینے کو تان کر اور تھوڑا ایگزیجریٹڈ سوئنگ کے ساتھ چلتا ہے, وہ مسولینی قسم کا آدمی ہے, وہ متکبر قسم کا آدمی ہے. قرآن نے ایسے ہی آدمی کے خلاف یہ بات کہی, والا تم چپل اردی مرا, جب چلو تو یہ چنس کو اوپر رکھ کے, تھوڑی کو اوپر رکھ کر, سینہ تان کر, ہاتھوں کو خوب خوب ہلا کر اور اپنے قدموں کو دور دور رکھ کر جو چلتے ہیں, وہ جو تکبر کی چال ہے وہ جو تعلی کی چال ہے، وہ جو ایگزیجریٹڈ چال ہے، سیلف سیٹسفائیڈ لوگ کہتے ہیں، یہ ڈکٹیٹرز کی چال چلن ہوتی ہے، تو اس چال سے منع فرمایا لقمان حکیم نے کہ بیٹے تم کو یہ چال اختیار نہیں کرنی چاہیے. نمبر 7 ہو گیا. نمبر 8 یہ ہے کہ اسی میں یہ بات فرمائی، ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو، سینہ اینڈ کر چلنے والوں کو، تھوڑی اوپر اٹھا کر چلنے والوں کو، متکبرانہ چال چلنے والوں کو، اترانے والوں کو، اکڑنے والوں کو، سٹک کر اور لہرا کر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا نصیحت نمبر 8، وقصد فی مشی کا وغزد من سعودی کا. نصیحت نمبر 8 یہ ہے کہ اپنے چال چلن میں اعتدال کی رویش اختیار کرو. اکڑ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلتے ہوئے لوگوں کا خیال ہو، لوگوں کے ادب کا خیال ہو، لوگوں کے احترام کا خیال ہو، کون آگے آ رہا ہے، کون پیچھے جا رہا ہے، ٹریفک کا خیال ہو. ایک معنوں میں یہ بھی کہ چلنا ہی نہیں، آپ ڈرائیو کرتے ہو تو بھی آپ کی مزاج کی عکاسی ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، بائک رائڈ کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے، بائک کے رائڈنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کس مزاج کا ہے. کار ڈرائیو کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کس مزاج کا ہے، کس عمر کا آدمی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اگر گلاس چڑھا کر کوئی چل رہا ہو تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کیا مزاج ہے، کیا نفسیات ہے. آدمی کی چال چلن سے، گاڑی کے ڈرائیو کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے. اس میں یہ بات آ گئی وقصد کی مشقی کا، جب چلو تو اعتدال اور میانہ روی کی چال چلو، یعنی آگے پیچھے والوں کا خیال رکھ کر، ادب کا خیال رکھ کر، ادب کو ملحوظ رکھ کر، احترام کو ملحوظ رکھ کر، شفقت کو ملحوظ رکھ کر تم چال چلو. یہ ہدایت نمبر 8 ہوئی. چال چلنے میں یہ بھی جو ہے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بھی کسی جگہ لکھا ہے، شاید سورہ فرقان میں اور نفسیات کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ چال میں بھی آدمی کی معلوم ہوتی ہے. جو آدمی دولت کے پندار میں ہے اس کی چال الگ ہوتی ہے، جسے اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے اس کی چال الگ ہوتی ہے، جسے علم کا غرہ ہوتا ہے اس کی چال الگ ہوتی ہے، جسے طاقت اور داداگیری نصیب ہو اس کی چال الگ ہوتی ہے، جس کے اندر تکبر ہو اس کی چال الگ ہوتی ہے، جس کے اندر تواضع اور انکساری اور فروتنی ہو اس کی چال الگ ہوتی ہے. تو یہ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا، تواضع اور انکساری کی چال اختیار کرو. وقصد فی مشی کا. اس کے بعد آخر ہدایت یہ کہ وغضض من صوتی کا، اپنی آواز کو پست رکھو. پست رکھو کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسے مریل آواز سے بات کرو کہ سامنے والا سننے بھی نہ پائے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب بات کرو تو اتنی ہی بات کرو جتنے آڈینس ہو. دو چار لوگ ہوں تو دو چار لوگوں کے لحاظ سے آواز کو نکالیں گے، آپ ہزاروں کے مجموعے کے خطاب کریں گے تو اس کے لحاظ سے نکالیں گے. لیکن آواز کے اندر کرخت نہ ہونی چاہیے، آواز کے اندر گھمنڈ نہ ہونی چاہیے، آواز کے اندر وہ زور نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا زور بات قسم کے خود پسند لوگوں کو ہوتا ہے. اور یہ بھی ان کی ایک نفسیات ہے کہ جو لوگ خالی ہوتے ہیں، جو لوگ کھوکھلے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اپنی بات کی صداقت کا خود کو یقین نہیں ہوتا، وہ لوگ زیادہ چلا کر بات کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ زور سے بات کرتے ہیں. اور جن کو اپنی بات کی صداقت کا پورا یقین ہوتا ہے وہ بڑے ہی نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بات کے اندر وزن ہے. کھوکھلے وہ لوگ نہیں ہوتے، تو ان کی بات کے اندر چونکہ وزن ہے اس لیے وہ میانہ روی کے ساتھ احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. تو لقمان حکیم نے اپنے بچے سے یہ چار اخلاقیات کی باتیں، خاص کر جو سوشل ایتھوس، لوگوں سے ملاقات کے وقت کبر اچھی بات نہیں، اکڑ اچھی بات نہیں، میانہ روی کی چال چلنی چاہیے، لوگوں کا خیال رکھ کر چلنا چاہیے، اور بات کریں تو ادب و احترام کا خیال رکھ کر اور کانفیڈنس کو ذہن میں رکھ کر. آپ اگر سچے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اور میانہ روی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. چیخ کر، کرخت کے ساتھ، زوردار آواز سے بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر زور سے بات کرنے میں ہی کوئی کمال ہوتا، کوئی بلندی ہوتی، کوئی شان کی بات ہوتی، تو قرآن مجید نے کہا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھا سب سے عظیم ہونا چاہیے، گدھا کو سب سے بڑی شان ہونی چاہیے، گدھا کو سب سے بلندی ہونی چاہیے. اس لیے کہ سب سے زیادہ چیخ کر اگر کوئی جانور پکارتا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی جانور کی آواز بری ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے. اگر واقعی کوئی آدمی چیخ کر چلا کر بات کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتا ہے تو اسے یاد دلانا چاہیے کہ تجھ سے بڑا بھی دنیا میں ایک اور جاندار ہے، ایک اور مخلوق ہے، وہ گدھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے کرخت آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز، سب سے کری آواز، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ گویا کہ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو 9 نصیحتیں کی. ان 9 نصیحتوں میں ہمیں بھی ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس ترتیب سے کریں اور کن نکات کو ہم سامنے رکھیں. اس کے بعد سورہ لقمان میں اور 2 رکوع باقی ہیں اور دونوں رکوع کو انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. پہلا ایک رکوع ہے جس میں خدا تعالیٰ کی عظمت کی بات آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا، ورنہ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنانے کے سلسلے میں، پہاڑوں کو گاڑنے کی حکمت کے سلسلے میں، پھر چارہ دانہ پانی اگانے اور بارش کا پروسیس، ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی اور بتایا کہ پوری کائنات کے نظام میں شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ بات آئی تھی. اب یہ بات پھر وہاں سے کنٹینیو ہوتی ہے، لنک اس کا پیدا ہوتا ہے. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنا. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم آسمان اور زمین پر نگاہ نہیں ڈالتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے؟ تم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں پہچانی. یہ پورا رکوع عظمت کا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کی تم نے عظمت نہیں پہچانی، اس کی قدر تم نے نہیں کی. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس زمین پر چلتے ہو وہ زمین جو ہے تمہارے لیے ہموار بنائی گئی ہے. جو آسمان تمہارے سر کے اوپر اللہ نے بنایا، وہ آسمان کے ٹکڑے تم پر نہیں کیے جاتے. بادل کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا، میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ -30 ڈگری -40 ڈگری سینٹی گریڈ کیا، بلکہ -300 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی اگر بادل کو چھوڑ دیا جائے، رکھا جائے، تو بادل جو ہے پتھر آئس کے سلس نہیں بنتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بادل کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو، چاند کو، تاروں کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کرتی ہے. میں نے گزشتہ سال آپ کو یاد دلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں، ایک تقریر میں، وہ بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا، صرف میں آپ کے اس وقت ذکر کرتا ہوں. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک آدمی ایک بہت بڑے محل کو تعمیر کرتا ہے، نوکر چاکر رکھتا ہے، گاڑی واڑی ساری چیزیں رکھتا ہے، اپنی بیوی کے لیے پورا عملہ رکھتا ہے، بہت بڑی ٹیم تیار کرتا ہے اور گھر بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی ہے اپنے لیے. آدمی جو کرتا ہے، بیوی نوکر کے لیے نہیں، بیوی ڈرائیور کے واسطے اس نے تیار کر کے نہیں لایا شادی کر کے، یہ سارے گھر اور سارا بنگلہ، سارا محل، سارے انتظامات بیوی کے لیے، اور بیوی جو ہے مالک کے لیے. اسی طرح اس مثال کے ذریعے سے انہوں نے بنایا کہ پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان جو ہے خدا تعالیٰ کے لیے، خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو قرآن نے کہا کہ ساری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور اس عظمت کا احسان یہ تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاتے، تم نے ایسا نہیں کیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں پوری کی. نوٹ کریں کیا کیا نعمتیں. آگے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ گن نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا. اتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کن کن کو لکھیں گے ہم، کن کن کا ذکر کریں گے؟ ظاہری اور باطنی، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، خاندان میں، گھر میں، ملک میں، علم میں، تعلیم میں، خزانے میں، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اور ظاہرتوں و باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کتنی قوتوں کو اس نے ہمارے لیے مسخر کیا. سولار انرجی کو اس نے ہمارے لیے مسخر کیا، ونڈ انرجی کو اس نے ہمارے لیے مسخر کیا، فون ہم استعمال کرتے ہیں، گاڑی ہم استعمال کرتے ہیں، ایروپلین ہم استعمال کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس نے مسخر نہیں کی. آج جدید قسم کے طبی ایجادات ہوئے ہیں، میڈیکل ریسرچ ہوتا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور اس نے یہ احسانات تم پر مکمل کیے، لیکن پھر بھی تم خدا کی عظمت کو نہیں پہچانتے. اور لوگوں کی کمزرفی اور لوگوں کی تنگ نظری کا عالم یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پہچانتے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، شرک کی جو باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف جو جھگڑے کرتے ہیں، اس کے لیے نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ عقلی دلیل ان کے پاس ہے، نہ نقلی دلیل ان کے پاس ہے، نہ عقل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں شرک کے لیے، نہ کوئی کتاب ہی یہ ثابت کر سکتے ہیں. یہ سب حال ان کا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب شرک سے پرہیز کرو، شرک سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو، تو یہ فوراً یہ جملہ ٹھوک دیتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے تو فوراً یہ جملہ داغتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا تھا، اسی شرک کو کرتے ہوئے پایا تھا. گویا کہ ان کے نزدیک باپ دادا جس راستے پر تھے وہی حق ہے، وہی سچا راستہ ہے. قرآن نے بتایا کہ باپ دادا کی اگر واقعی پیروی کرنی تھی تو کیا تم کو لقمان نہیں معلوم تھے؟ لقمان کو چھوڑ کر تم نے ایسے باپ دادا کی پیروی اختیار کی، یہ دلیل نہیں بلکہ یہ دلیل کا مذاق ہے، یہ دلیل نہیں ہے بلکہ تقلید جامد ہے تم نے جو اختیار کر رکھا ہے، یہ اوہام اور خرافات کے لیے تم نے ڈھال بنایا ہے باپ دادا کا رویہ. اپنے بڑے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے، ہماری شہر کی یہی روایت ہے، ہمارے بزرگوں کی یہی روایت ہے، ہماری قومی روایت یہی ہے، ہماری قوم کی یہی شان ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت ملک کے ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی عوام الناس پر اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے یہ باتیں اکثر کہا کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا شیطان انہیں عذابی جہنم کی طرف بلائے تب بھی اپنے باپ دادا ہی کی اتباع کریں گے؟ باپ دادا جس راستے پر جائے معلوم ہو جائے آج کے وہ راستہ صحیح نہیں ہے، وہ شیطان کا ایجاد کیا ہوا راستہ تھا، تو کیا یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ شیطان کی پیروی اختیار کریں گے؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی تعریف پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وما یسلم وجهه الا اللہ وهو محسن فقد استمسك بالعروۃ الوثقی۔ اللہ کی عظمت کن لوگوں نے پہچانی؟ ان لوگوں نے پہچانی جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یکسو ہو کر اور پورے دل جمعی کے ساتھ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا، کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہو گئے، اور ایسے سرنڈر ہوئے وہ محسن ایکسلنس کے ساتھ، احسان کا رویہ اختیار کر کے، نیکوکاری کا رویہ اختیار کر کے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان کر اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، اللہ نے کہا فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، انہوں نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس میں یہ بات آتی ہے کہ عروۃ الوثقی، انہوں نے اللہ کی رسی کو، مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہستی ہے، کائنات کی جو سب سے عظیم قوت ہے وہ سب لوگوں کو جمع کرے گا، جو اس کی عظمت پہچانے ان کو بھی، جو اس کی عظمت کا انکار کرے ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، جو لوگ آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کرنے کے نتیجے میں آپ پشمردہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ کو جو ہے خوف زدہ، آپ کو جو ہے حزن و ملال نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب ناقدرے لوگوں کو، ان سب نابکاروں کو، ان ناہنجاروں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے ان سب کا کٹا چھٹا نکال کر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دے گا۔ فننبئہم بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کی ساری فہرست، اس کی ساری کارگزاری ہم نکال کے سامنے رکھ دیں گے، اس لیے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے حال تک سے واقف ہیں۔ ہم نے اگر ان کو دنیا کی زندگی میں کچھ ثروت، کچھ دولت، کچھ چودراہٹ، کچھ حکومت عطا کر رکھی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے لیے یہ لازوال ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری چیزیں ہم نے دے دی، نہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم نے بس چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے ان کو یہ چودراہٹ، یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ دولت، یہ عظمت، یہ شوکت ہم نے عطا کر رکھی ہے۔ ثم نذرهم، اور ایک دن آئے گا کہ بے بس ہو کر شاہ و گدا سب کو اللہ تعالیٰ اس کے دربار میں گھسیٹ کر لا کر کھڑا کرے گا، الی عذاب غلیظ، ایک سخت ترین عذاب کی طرف ان سب کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اور جب لایا جائے گا نذرهم، یہ جو اضطرار کی حالت میں ہوں گے، بے بس، مجبور، لاچار ہو کر خدا کے آگے سرنڈر ہوں گے۔ وہ دن سرنڈر ہونے سے پہلے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اب آدمی اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہو، اب اللہ تعالیٰ کے آگے اطاعت کا قلادہ گردن میں پہنے اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرے، یہ مومن کی جو شان ہے۔ اور کفار اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کریں گے کب؟ جبکہ وہ بے بس ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کے آگے سرنڈر ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو کیوں کھینچ کر نہیں لائیں گے، ساری کائنات کی ملکیت ہماری ہے، زمین و آسمان ہمارے قبضے قدرت میں ہے، ہم ان کو بھی، ان کے باپ دادا کو بھی، اور حضرت آدم سے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو جمع کرنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اور صرف ہماری یہ بات نہیں، ان کے ضمیر سے پوچھو کیوں نہیں کرے گا خدا تعالیٰ۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، ان کا ضمیر، ان کے ضمیر گواہی دیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کم از کم تمہارے ضمیر میں تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کا مالک، حاکم اور قادر مطلق ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے جانتے نہیں یہ باتیں، ضمیر سے تو یہ بات ان کا اقرار کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا ہی بے نیاز ہے، اور اپنے آپ میں وہ محمود ہے، اور اس کے لیے سارے اچھے صفات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے متعلق قرآن مجید نے بیان کیا، اس پورے مضمون کو کنکلوڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بڑا ہی بہترین پیراگراف ہے، بڑا ہی بہترین انداز ہے۔ کہا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعد سبۃ ابھر، قرآن نے کہا کہ کہہ دو کہ اگر ساری سرزمین کے اندر موجود درختوں کو کاٹ 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 کر اس سے قلم بنا لیے جائیں، اس سے پین بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان پورے سمندروں کو نہیں بلکہ ان جیسے اور سات سمندروں کا اضافہ کر لیا جائے، اور اسے سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے تو قرآن کہتا ہے ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی عظمت کو لکھنے کے لیے، اللہ کی قدرت کو لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عجائبات کو لکھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ساری زمین کے درختوں کو جو ہے قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندر کو نہیں بلکہ 7 گنا زیادہ سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے عجائبات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے کرشمے کو لکھ نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا جمال وہ لاپانی ہے، غیر منتہی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس جگہ یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس جگہ بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے کرشمے اور اس کی حمد لکھنا تو دور کی بات. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اور جو اسرار ہیں انسانوں سے بہت دور دور تک کی جو کائنات ہے، اس کی مکمل فہرست تیار کرنے کے لیے بھی یہ انک اور یہ پین کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عجائبات لکھنا تو دور کی بات، قدرت اور کمال لکھنا تو دور کی بات، صرف اس نے دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں اس کی فہرست لکھنے کے لیے بھی آدمی بیٹھ جائے تو کبھی لکھ کر ختم نہیں ہو سکتا. اتنی عظیم و شان کائنات اس نے بنائی ہے اور ایسے عظیم و شان سلطنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی قدرت لوگوں نے نہیں پہچانی. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، بڑا ہی زبردست ہے، بڑی قدرت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور وہ ایسی قدرت والا ہے کہ با خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، وہ تمہارے جیسے ایک آدمی کو بھی اور تمہاری جیسے سارے انسانوں کے جھرمٹ کو بھی، خربوں انسانوں کو پیدا کرنا بھی اور ایک انسان کو پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک انسان کو تو اس نے بنا دیا لیکن ہزاروں کروڑوں اور خربوں انسان. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، بڑا ہی زبردست ہے، بڑی قدرت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور وہ ایسی قدرت والا ہے کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، وہ تمہارے جیسے ایک آدمی کو بھی اور تمہاری جیسے سارے انسانوں کے جھرمٹ کو بھی، خربوں انسانوں کو پیدا کرنا بھی اور ایک انسان کو پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک انسان کو تو اس نے بنا دیا لیکن ہزاروں کروڑوں اور خربوں انسان جب قیامت کے دن اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو ان کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا ایسا ہی ہے کہ ایک فرد کو دوبارہ اٹھایا جانا، تم سب کو دوبارہ اٹھایا جانا، تم سب کا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک فرد کو اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ زندگی عطا کرے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمیع بصیر ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اختیارات، کتنے وسیع اختیارات وہ رکھتا ہے، اس کا جو مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے، اس کا جو مینجمنٹ کا نظام ہے، اس کے بارے میں بعض آیتیں آتی ہیں. کل میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ شرک کے لیے لوگ تین قسم کے دلائل لا سکتے ہیں. ایک دلیل یہ کہ صاحب اس پوری بڑی کائنات کی تخلیق کا مسئلہ ایک خدا سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو لوگ کہیں گے کہ صاحب ایک خدا تو اتنی بڑی کائنات نہیں بنا سکتا، 2, 4, 25, 50 خداؤں نے مل کر بنایا ہوگا. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ کہ صاحب کائنات کو کسی ایک خدا نے تو ٹھیک ہے بنایا ہوگا، لیکن اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے مینجمنٹ کے لیے. یہ دوسری دلیل لوگ دے سکتے تھے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ صاحب ہمارا نفس مطمئن نہیں ہوتا ایک خدا پر. یہ تین دلیل ہو سکتے تھے. پہلی دلیل کا جواب میں نے کل دیا تھا. دوسری دلیل جو لوگ دیں گے اس کا جواب آج آ رہا ہے کہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک خدا ہی ہے جو پوری کائنات کے اقتدار کو سنبھالے ہوئے، اس کی حکومت ہے، اس کا قانون چلتا ہے. تخلیق کائنات میں بھی شرک کی گنجائش نہیں، اور کائنات کے مینجمنٹ میں بھی، کائنات کے نظم کو چلانے میں بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ باتیں آ رہی ہیں. الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں نکالتا ہے. دن چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے رات کو ٹھانک دیتا ہے. رات جو ہے پھیلی ہوئی اور اس رات کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ دن کو نمودار کرتا ہے. مسخر الشمس والقمر، سورج کو اس نے مسخر کیا ہے، چاند کو اس نے تمہارے لیے کام میں لگایا ہے، اور یہ سب کچھ ایک نپے تلے پیمانے کے حساب سے ایک لگا بدھا قانون ہے، ایک مینیج سسٹم ہے ان کا. اس سسٹم کے مطابق رات کا آنا اور دن کا جانا اور سورج کا نکلنا اور چاند کا طلوع ہونا، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون، ایک ضابطہ بنا دیا ہے. اور اس کائنات کے اندر ضابطے کی وحدت نظر آتی ہے، قانون کی وحدت نظر آتی ہے. جس ملک کے اندر قانون کی وحدت ہو وہاں معلوم ہوگا کہ ایک حکمران ہے. جہاں قانون کی وحدت نہیں ہو, مثلا آپ لے لیجئے کہ جہاں دو کنٹسٹنٹ ہو کسی ملک کے حکومت کے لیے, کسی ملک کی سرداری کے لیے, جیسے افغانستان کا معاملہ ہے, تو وہاں خلفشار ہوگا, انتشار ہوگا, جہاں دو قوتیں جو ہے برسر پیکار ہوں. یا سری لنکا کی مثال لے لیجئے, جہاں دو قوتیں اگر برسر پیکار ہوں تو سرزمین کے اندر کہیں سکون نہیں ہوگا, بلکہ ہمیشہ خلفشار انتشار ہوگا. لیکن جہاں ایک قانون ہو تو قانون کی وحدت حکومت کی وحدت کے مطابق ہے, اور قانون کی وحدت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی وحدت ہے. تو اس پورے کائنات کے اندر, اس پورے نظام کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ ہر واقعے کے وجود کے لیے ایک راہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک قانون ہے, ایک اٹل منصوبہ ہے, اور اس منصوبے کے خلاف کائنات کا ذرہ بھی کام نہیں کر سکتا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن کے 12 بجے اچانک رات نمودار ہو گئی, اور رات چل رہی تھی کہ اچانک سورج آ کر ٹپک گیا؟ ایسا کبھی کائنات کے اندر نہیں ہوتا. ایک راہ ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک اصول ہے, ایک قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا الی اجل مسمی, کل یجری الی اجل مسمی, ہر چیز کا ایک لگا بندھا قانون ایک مدت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے. وان اللہ بما تعملون خبیرا, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کائنات کے نظام میں جو قانون ہے, جس میں بڑی پابندی کے ساتھ دن اور رات کا آنا جانا ہے, سورج اور چاند کا طلوع ہونا اور غروب ہونا ہے, یہ پابندی, یہ اوقات کی پابندی, یہ ضابطے کی پابندی ظاہر کرتی ہے کہ کائنات کے اندر ایک قانون ہے, اور ایک قانون کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ توحید ہی اصل میں اس کائنات کے حق میں ہے, اور شرک کے لیے اس کائنات کے اندر کہیں گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہی کی بات آتے ہوئے, ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل, اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں حق ہیں, اور جن جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ سب باطل پر ہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بڑائی بھی ہے, کبریائی بھی ہے, وہی سب سے بلند ہے. اس میں قرآن پوچھتا ہے کہ اختیارات میں سے یہ آیت کئی بار آئی ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ قرآن میں تکرار ہے محض نہیں ہے, میئر ریپیٹیشن نہیں ہے. یہ جو آیت ابھی آ رہی ہے, یہ آیت اس سے پہلے پرسوں بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا, سورہ عنکبوت کے اندر بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا, اس سے پہلے بھی سورہ یونس کے اندر بھی آیت آئی, لیکن ہر جگہ کانٹیکسٹ الگ ہے. یہاں الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ, کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشتیاں وہی چلاتا ہے سمندر کے اندر, تاکہ تمہاری اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو تم پر ظاہر کرے اور اس کی نشانیاں تمہیں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یہ جو سمندر کے اندر کشتی جب رواں دواں ہوتی ہے اور ہوا سازگار ہوتی ہے تو لوگ خوشی خوشی چلتے ہیں, جب موج ایک ایسی موج اٹھ کر آئے جس سے جو ہے ان کی کشتی ڈوبنے لگے اور ان کی ساری مستیاں اثر مستیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں, ان کا سارا نشہ اس وقت ہرن ہو جاتا ہے, اور رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ توبہ کر کے چلا کر ایک خدا کو پکارنے لگتی ہیں. اس میں جو ہے بعض جگہ وہ فطرت کے اندر توحید اس کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن یہاں بتایا گیا کہ کس کا اختیار ہے اس کشتی پر, کس کا اختیار ہے ہواؤں پر, کس کا اختیار ہے سمندر پر. جب تم سمندر پہ جاتے ہو کشتیوں کو لے کر جاتے ہو, تم ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو, تم موجوں کے رحم و کرم پر ہو, تم سمندر کے رحم و کرم پر ہو. اور سمندر کس کا ہے, ہوا کس کی ہے, کشتی کس کی ہے, سب کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ اختیار کا پورا رکوع ہے کہ اختیار کی باتیں آ رہی ہیں. اس میں صبارین شکور ان کے لیے بہت ہی نصیحت ہے, جو لوگ صبر کا رویہ اور شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں. صبر کا مطلب کیا ہے, صبر کے کئی مطلب, کئی وقت میں نے الگ الگ مفاہیم جو کہیں وہ بیان کرتے رہے ہیں. آج یہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ نرم و گرم حالات میں, اچھے اور برے حالات میں, خوشحالی اور بدحالی کے حالت میں آدمی ایک عقیدے پر جم کر رہے, اس کو کہتے ہیں صبر. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جب نعمتیں پائے تو آدمی جب کڑکڑانے لگے اور جب مصیبت آئے تو گڑگڑانے لگے, یہ صبر نہیں ہے. بلکہ آدمی نعمت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر جم جائے اور مصیبت میں بھی اللہ کی نعمت پر جم جائے, وہ کشتی جو ہے رواں دواں ہو خوشی کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اور کشتی کسی بھنور میں پھنس جائے, کسی گرداب اور طوفان کے اندر پھنس جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقیدے پر جمنا, یہ نہیں ہے کہ نعمتوں کو پا کر آدمی جو ہے اکڑنے لگے اور مصیبتوں میں گڑگڑانے لگے, یہ صبر کے خلاف بات ہے. تو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. شکر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر آدمی اس کا احسان مانے, نمک حرامی نہ کرے, آدمی جو ہے دغا بازی نہ کرے, بلکہ اللہ کے احسان کو یاد کرنے والا ہو تو اسے سمندر میں بھی, ہوا میں بھی, کشتی میں بھی خدا کے اختیارات نظر آئیں گے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ, وہ یہی بات ہے کہ جب موت جو ہے ان پر چھا جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر پکارنے لگتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ساحل پر پہنچاتا ہے تو ان میں سے کم لوگ ہوتے ہیں جو خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ کی نعمت کو پا کر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو خطارین کفور، قرآن مجید نے کہا کہ خطار سے مراد بدترین قسم کے دغاباز لوگ، بدترین قسم کے احد شکن لوگ، سمندر میں جب پھنسی ان کی کشتی تب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، وعدہ کیا کہ ہم تجھی کو عبادت کریں گے، اور جب ان کی کشتی بھور سے نکلے تو وعدے کو انہوں نے توڑ دیا، اس عہد و میثاق کو اٹھا کر تاک نسیان پر رکھ دیا، یہ بدترین قسم کے احد شکن لوگ، وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے خطار کا اور کفور کا مطلب نمک حرام لوگ، تو نمک حرام قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور وعدہ شکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مصیبت سے جب نکلتی ہے ان کی گاڑی تو وہ نعمت میں اترانے لگتے ہیں، یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، اہل قریش کے لیے نہیں ہے، ہم میں سے ہر فرد کے لیے یہ آیت جو ہے انتباق ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اگر ہم اتراتے ہیں اور مصیبت میں اگر گڑ گڑاتے ہیں تو ہم پر بھی یہ آیت جو ہے صادق آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور ہمیں ہمیشہ ایک رویہ اختیار کرنے، ایک عقیدے پر جمنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا ہی اختیار ہے قیامت کے دن جب ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، اے لوگوں اس دن سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے دن اختیار کلی ہمارا ہوگا، اس دن کے آنے سے ڈرو، وہ دن ہوگا جبکہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا، ان وعد اللہ حق، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قیامت کا وہ دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اور باقی جگہ اور کہا ماں جو ہے بچے کو دیکھ کر بھاگے گی اور بچہ جو ہے ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کا سہارا، کوئی کسی کا درد سہارنے والا اس دن قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا فلا یغرنکم باللہ الغرور، یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ سب یہی دنیا ہے جس میں جینا اور مرنا ہے، اس کے آگے کوئی اور دنیا نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے جس کے آگے ہم کو جواب دینا ہے۔ ہمارے ملک کے حکمران نے کہا تھا نو فورس آن ارتھ کین اسٹاپ اس فرام ری بلڈنگ رام ٹیمپل آن دا ڈسپیوٹڈ سائٹ، کیا کہا انہوں نے، دنیا کی کوئی قوت ہم کو اس کام سے نہیں روک سکتی، کیا ہے، دنیا پر اتنے فریفتہ ہیں اور دنیا میں ایسا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی عظیم ہستی کا تصور ہی نہیں ہے، بھول چکے ہیں وہ لوگ۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی خوشحالی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر خوشحالی ملی ہے تو اس کا مطلب ہم حق پر ہیں، اور جو لوگ مظلوم ہیں، جو لوگ جو اس وقت پچھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کا پچھڑنا، ان کی مظلومیت کی اس وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پھٹکار ان پر ہے۔ یہ سب دنیا کے بارے میں دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ دھوکہ باز کون، شیطان، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ شیطان نے کیسے کیسے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دھوکے میں شیطان نے ڈالا کہ دنیا میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، کائنات کا کوئی خدا نہیں، کون ہے، یہ کمیونسٹ لوگ ہیں۔ دوسرا دھوکہ اس نے یہ دیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ تو ہوگا لیکن وہ مسجد میں، گرجا گھر میں، چرچ میں، ٹیمپل کے اندر ملتا ہے، لیکن دنیا کا نظم و انتظام ہم چلائیں گے۔ یہ کون ہے، جو امریکن سیکولرزم ہے، ایک جو ہے کمیونزم ہے، ایک سیکولرزم ہے، جس میں خدا تو ہے لیکن وہ مسجد کے اندر ملے گا، وہ گرجا گھر کے اندر ملے گا، اسے ایوانوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو ہے سیکولرزم ہے۔ تیسرا تصور وہ ہے کہ صاحب خدا تعالیٰ تو ہے لیکن اس کے پاس پہنچنے کے لیے بہت سی دیوی اور دیوتا ہیں جن کے صدقے تفیض ہم اس کے قریب ہو جائیں گے، یہ ہندوئزم ہے۔ شیطان نے کیسے کیسے دھوکے میں ڈالا، ایک طرف کمیونزم ایجاد کیا، ایک طرف سیکولرزم ایجاد کیا، ایک طرف یہ ہندوئزم کا تصور ہے، اور بعد میں خدا کے بارے میں دھوکائیں، سب گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بری طرح سے پکڑتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، تو شیطان لوگوں کو بہت غلط قسم کے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ شیطان کے دھوکے سے بچو، اور تمہیں نہ دنیا دھوکہ دینے پائے نہ تمہیں شیطان دھوکہ دینے پائے، دونوں کے دھوکے سے، دونوں کے دغا سے تمہیں محتاط ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اختیار کے رکوع کو ایک بہترین آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير۔ بڑی ہی پیاری آیت، بڑی جامع آیت، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بارے میں ایک بہترین آیت ہے جس سے اس سورت کے اختتام ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں قیامت کو کب برپا کرنا، یہ جو دنیا اس کے باغ و بہار پر تم ریجتے ہو، اس کی لہلاتی ہوئی زندگی کو دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا نظام کائنات کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا جائے گا، اور وہ دن آنے والا ہے، اس دن کے آنے کی خبر اس دن کے آنے کی اطلاع صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے اختیار میں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. پانچ چیزوں کا ذکر کیا، ان اللہ ان لہ علم الساعہ، آخرت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کتنی کوانٹٹی میں ہوگی، کتنے ایریا پر برسے گی بارش، اس کا علم کسی کو نہیں ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں، طلبہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ محکمہ جو فضا کیا کہتے ہیں موسمیات ہے، جو میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، جو ویدر فور کاسٹنگ جو ہمارے پاس ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ مذاق ہے اس میں. آپ نوٹ کریں، جب بادل آ جائے تب وہ کہنے کی قدرت میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہے کہ زوردار ورشا ہونے کی سمبھاونا ہے یا پھر جو ہلکے چھینٹے فوار ہو سکتی ہے، یہ کوئی پیشن گوئی تھوڑی ہے. اور ریجن جب بتاتے ہیں تو کرناٹک سے شروع ہو کر، کونکن ایریا سے شروع ہو کر، بامبے، احمد آباد، سورت کا بہت بڑا ایریا پیش کر دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں دو چار چھینٹے ہو ہی جاتے ہیں، اس کی پیشن گوئی نہیں کہی جا سکتی. اور پیشن گوئی بھی ہے تو اس میں مقدار کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنی کوانٹٹی میں بارش ہوگی اور کس ایریا میں پریسائزلی بارش ہوگی، نہیں بتا سکتے. اور بتا بھی سکتے ہیں کب؟ جبکہ بادل آ جائیں. کیا کوئی موسمیات کا ماہر یہ پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ اگلے سال اکتوبر کے 25 تاریخ کو پانی باڑی میں کتنی بارش ہوگی؟ کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھ میں بارش کا نظام ہے. اور یہ دنیا کی جو ساری رونق ہے، دنیا کی جو مادی خوشحالی ہے، اس کا انحصار اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس کا ایک مطلب جو ہے عام لوگوں کو، خاص کر پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن آج جو ہے اسکیننگ کے سینٹر کو چلے جائیں تو معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. آپ کو یہ بات اب اسکیننگ کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں بات معلوم بھی ہے. اور آج کے مفسرین نے اگر یہ بات لکھی ہے کہ صاحب اس میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، یہ جدید مفسرین آپ لکھیں گے تو آپ کو اطمینان نہیں ہوگا. میں آپ کو علامہ زمخشری کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ کشاف میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اسکیننگ تو دور کی بات، عرب جاہلیت کے زمانے کی بوڑھیاں بھی بتا سکتی تھی کہ اس ماں کے پیٹ میں، اس رحم کے اندر لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. آج بھی بتا دیتی ہیں ہماری جو تجربہ کار خواتین ہوتی ہیں، وہ بتا دیتی ہیں کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہوگا کہ یہ لڑکی ہوگی، یہ اندازے سے لگایا جا سکتا ہے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے میالم مافل ارحام کا مطلب اس پیٹ میں پلنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جسے آپ تعین کر لیں، تعین بھی کر لیں تو وہ لڑکا دنیا میں کب آئے گا، اس کی کیا صورت شکل ہوگی، وہ کتنی زندگی بسر کرے گا، وہ سعادت مند ہوگا کہ یہ شقی انسان ہوگا، وہ برا انسان ہوگا کہ یہ بھلا انسان ہوگا، وہ کتنے دن دنیا میں زندگی بسر کرے گا، وہ دنیا میں چور لٹیرا بنے گا یا بہت بڑا عالم اور فاضل بنے گا، کون پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ دنیا میں کب آئے گا، کتنی مدت زندگی بسر کرے گا، اور اس کی قسمت میں اللہ نے کیا لکھا ہے، اسے کیا بننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم ہے. لڑکا یا لڑکی یہ محدود معنوں میں نہیں ہے بلکہ یہ وسیع معنوں میں ہے کہ پیٹ کا جو بچہ ہے وہ دنیا میں آ کر کیا بنے گا، اس کی کیا قسمت ہوگی، کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کل کیا کمائے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا. بہت بڑے پلاننگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی وزاداری اختیار کرتے ہیں، بڑے ضابطوں کی پابندی کرنے والے لوگ بھی نہیں بتا سکتے کہ کل وہ کتنا کمائیں گے. اچانک کوئی افتاد پیش آئے، کوئی اسٹرائک ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان اور آندھی آ جائے، کوئی آدمی پرسائسلی کیلکولیشن کے ساتھ نہیں بتائے گا کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے. اسے اگر ہم اجتماعی طور پر اپلائی کریں تو یہ جو ہماری حکومتیں 5 ایئر پلاننگ کمیشن بیٹھتی ہیں، بناتی ہیں کہ 5 سال کے اندر ہم اتنا غلہ اگائیں گے، اتنا چاول بنائیں گے، اتنا گیہوں تیار کریں گے، اتنا ایکسپورٹ کریں گے، اتنا امپورٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں بھی ان کی پلاننگ ہے. لیکن اگر صرف موسم ہاتھ دے دے، موسم خراب رہے تو ان کے پورے پلاننگ پر پانی پھر جاتا ہے. یہ بتا نہیں سکتے کہ اگلے سال یہ کتنا گیہوں جو ہے اسے پروڈیوس کریں گے، کتنا جو ہے چاول کو پروڈیوس کریں گے، دنیا کی کوئی حکومت نہیں بتا سکتی. یہ سب اندازے ہیں، لیکن سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس ملک کو کتنا جو ہے مقدار میں اللہ تعالیٰ جو ہے فوڈ گرینز عطا کرے. اور انفرادی طور پر بھی آدمی کو کیا روزی روٹی ملے گی یہ آدمی نہیں بتا سکتا، کل کیا کمائے گا ہرگز ہرگز کوئی انسان کیلکولیٹ کر کے نہیں بتا سکتا. وما تدری نفس بأی أرض تموت، اور یہ بھی کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ موت اسے کس سرزمین میں واقع ہونے والی ہے، اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے. دنیا میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں، صبح شام ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی پیدا ہوتا کہیں اور ہے، پلتا اور بڑھتا کہیں اور ہے، بات اسے کسی اور سرزمین میں آتی ہے. آدمی ہنسی خوشی کے ساتھ پورے پلاننگ کے ساتھ پورے روب اور دبدبے کے ساتھ پورے خاندان کو لے کر جاتا ہے کسی فنکشن میں, اور اس فنکشن سے صرف اس کی موت اور اس کی لاش واپس آتی ہے, لوٹ کر آتی ہے. ایسی زندگی میں ہم روزانہ یہ معاملے دیکھتے رہتے ہیں, اور معلوم ہے کہ کل اور پرسوں آمبور میں بھی کوئی حادثہ واقعہ پیش آیا. یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ وما تدری نفسم بأی ارض تموت, کوئی متنفس یہ نہیں جانتا کہ اسے موت کی سرزمین کے اندر واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر, صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. اس آیت کے متعلق میں صرف ایک اور واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ امام مالک جو ہے ان کی یہ تمنا تھی کہ میری موت جو ہے مدینے میں واقع ہو, اور وہ مدینے میں رہا کرتے تھے اپنی آخر عمر میں. کسی وجہ سے وہ جانا چاہتے تھے سفر پر مصر یا کہیں اور علم کے کام سے, لیکن انہیں یہ معلوم ہونا تھا کہ صاحب میں جاؤں تو کہیں مصر میں اور کہیں دوسری جگہ میری موت تو واقع نہیں ہو جائے گی. اچانک ان کو رات میں ایک خواب پڑتا ہے, اور اس خواب میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے موت کب آئے گی, میں ایسے سفر پر جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے صرف اپنا پنجہ بتایا, اور یوں بتایا تو حضرت امام مالک کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب ہے. پانچ دن کے بعد موت آئے گی, پانچ سال کے بعد موت آئے گی, اور پانچ مہینے کے بعد موت آئے گی, کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے یہ علامہ ابن سیرین کو, جو سب سے بڑے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے عالم دین گزرے ہیں, ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ نام نہ بتانا میرا, اور صرف جا کر بتانا کہ ایک آدمی نے خواب میں حضور کو دیکھا, اور حضور نے صرف پنجہ بتایا, اس کا کیا مطلب ہے. امام ابن سیرین کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں, میں نے ایک دو مرتبہ اس سے پہلے بھی واقعات سنائے. امام ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب دیکھنے والا تم نہیں ہو. جو آدمی اگر پوچھا, کہا کہ خواب دیکھنے والا کوئی اور آدمی ہے, تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے, میں جانتا ہوں کہ خواب کس نے دیکھا ہے, تم بتاؤ. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں, میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں, میں نہیں بتا سکتا, البتہ میں جا کر اس صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں, وہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو آ کر بتاؤں گا. گئے اور اجازت لے کر آنے کے بعد بتائے کہ حضرت امام مالک نے خواب دیکھا ہے, اور اللہ کے رسول نے یوں بتایا, تو کیا مطلب ہے اس کا. تو علامہ ابن سیرین نے فوراً جھٹ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اور اس کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے. بس اس پر جو ہے اس سورت کی تفسیر ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ ہم جو ہے سورہ سجدہ شروع کریں گے, اور سورہ سجدہ کے آغاز کی آیتوں میں انشاءاللہ مینجمنٹ کے پرنسپلس پر بھی بعض باتیں آتی ہیں کہ کسی بھی چیز کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, کیسے جو ہے اس کا نظم و انتظام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ باتیں کل آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بہترین طور پر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إله العالمين سورة لقمان کی تلاوت ہم نے کی, اس میں جتنے اچھے پہلوؤں کا ذکر آیا ہے ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے برے پہلو آئے ہیں ان سب سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار رب العالمین, ہمیں عقیدہ توحید پر جمنے کی توفیق عطا فرما, آخرت کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, والدین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں نمازوں کی پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما, اس کام میں جو مصیبتیں میں آئی انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت و توفیق عطا فرما. اے پروردگار اخلاق فاضلہ اور اخلاق حسنہ ہمیں عطا فرما. لوگوں کے ساتھ اے پروردگار کبر کا اور تکبر کا رویہ اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرما. لوگوں کے ساتھ پیار اور شفقت سے ملاقات کرنے کی توفیق دے. نرم چال اور فروتنی کی چال اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. نرم لہجے میں اور لینت کے ساتھ گفتگو کرنے کی صلاحیت و توفیق عطا فرما. تیری عظمت کو کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر تیری عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, اور کائنات کا گہرے طور پر مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تیرے اختیارات کو جاننے اور پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار, خوشی اور غم سب تیرے اختیار میں ہے, اچھی اور بری زندگی سب تیرے اختیار میں ہے. اے پروردگار, ہمیں بہترین زندگی عطا فرما, دنیا میں ہمیں خوشحال زندگی عطا فرما, اور اے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین زندگی عطا فرما. ہمارے نماز اور روزوں کو قبول فرما, رمضان کی عبادتوں